الدين النصيحة أو كما قال عليه السلام. بزرگوار بھائیو اللہ تعالی نے اپنے کرم سے اس امت کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے. اب جو اپنی حقیقی خصوصیتوں کو کھو دے, اپنے امتیازات کو نظر انداز کر دے, وہ اسی اعتبار سے محروم و ناپسندیدہ شمار ہوتا ہے. اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے خصوصیت سے جو انعامات ہم پر فرمائے ہیں ہم ان کی پوری قدر کریں, ان خصوصیتوں کو اپنے اندر باقی رکھیں. جن بہت سی خصوصیات سے اللہ نے اس امت کو نوازا ہے ان میں سے ایک گفتار رسالت کی انجام دہی ہے. فطرت انسانی میں یہ بات رکھتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے. اسی لیے ہمارے روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ اگر کسی نابینا کو ہم کنویں میں گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو نہ صرف مسلمان بلکہ عام انسان بھی اس کو بچانا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہے. کسی اجنبی بچے کی طرف کوئی بچھو چلتا ہوا دکھائی دیا, کوئی بچہ سڑک پر کھیل رہا ہو, کوئی بچھو بھاگا چلا جا رہا ہو, یہ تک معلوم نہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے, اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کسی مسلمان کا ہے کہ غیر مسلم کا, لیکن جو دیکھے گا, ہاں دیکھنے والا مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو, اس کے اندر کی ایک آواز ہے, وہ یہ کہ اس بچے کو اس نقصان سے بچانا چاہیے. اس لیے یا تو آگے بڑھ کر بچھو کو مار دے گا یا تیزی سے لپٹ کر بچے کو ہٹا دے گا اور اٹھا لے گا. فطرت انسانی میں یہ بات رکھی ہے کہ نقصان سے بچایا جائے. گھر کے بازو کے گھر میں آگ لگ گئی, آپ دیکھیں گے کہ پورے کے پورے محلے والے فکر مند ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس آگ کو بجھا دیا جائے. لیکن یہ معاملہ ان نظر آنے والی چیزوں کے ساتھ جو ہمارا ہے اس میں تھوڑا سا اور ہمیں آگے بڑھنا ہے. جس چیز کو ہم نقصان سمجھتے ہیں اس سے بچنے کو اور بچانے کو انسانی اور اخلاقی فریضہ جانتے ہیں, اور جس چیز کو اللہ اور اللہ کا رسول نقصان قرار دے نہ اس سے بچنا ضروری سمجھتے ہیں نہ اس سے بچانا ضروری سمجھتے ہیں. بتائیے کہ ایمانی اعتبار سے کس درجے کھوٹ ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ جس چیز کو ہم نے اپنے طرف سے نقصان والی چیز قرار دے دیا اس پر تو اس کے نقصان دہ ہونے کا اتنا یقین آیا کہ خود بھی بچتا ہے دوسروں کو بھی بچاتا ہے, اور جس کو اللہ نے نقصان والی چیز بتائی اور جس چیز کو اللہ نے مضرت رسان چیز بتائی نہ اس سے بچنا ضروری سمجھ رہا نہ کسی کو اس میں گھرتا ہوا دیکھ کر بچانا ضروری جان رہا. بتائیے کہ اپنے اپنے ایمانوں کی تجدید کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ بڑی ضرورت ہے میرے بھائیو اس بات کی. اور ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ آدمی نظر کے مقابلے میں خبر پر یقین زیادہ کرے. ایک ہے میری نظر اور ایک ہے نبی کی خبر. ایک ہے میری اور آپ کی نظر اور دوسری ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر. ایمان اس بات کا نام ہے کہ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں اس دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, اور جس چیز کو میں نفع والی دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرا اس کو نفع والی دیکھنا غلط ہو, اور جس چیز کو میں نقصان والی دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں میرا یہ خیال کہ وہ نقصان والی ہے اور میری یہ نظر کہ وہ نقصان والی ہے غلط ہو. لیکن کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کسی کو نقصان والی چیز قرار دے دیا اور ہمیں شبہ ہو کہ اس کے اندر نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نفع والی چیز بتلا دی اور ہمیں شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ نفع اس کے اندر ہے کہ نہیں، کیا نقصان کا اس چیز میں جس میں اللہ کے رسول نے نقصان بتلا دیا؟ نقصان کا نہ ہونا ممکن ہے؟ جس چیز میں اللہ کے رسول نے نقصان بتلا دیا اس میں نقصان کا نہ ہونا ممکن ہے؟ اور جس چیز کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نفع والی بتا دیا اس کے نفع والی ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ جب بات ایسی ہے تو پھر میرے بھائیوں ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہے. دیکھو تقریروں کی ہیں دو قسمیں، ایک ہے معلومات افزا اور ایک ہے کار آمد چیز، یعنی وہ جس کے سننے کے بعد میں ہمارے لیے کچھ کام لگ جاتے ہیں. معلومات افزا جتنی باتیں ہیں اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے، اور کام کی جتنی چیزیں ہیں ان کو سن کر کاموں سے اپنے آپ کو لگا دینے سے اس میں اجرت زیادہ ملتی. اب لذت چاہیے کہ اجرت؟ ایک مسلمان تو اجرت کا طلبگار ہے، لذت کا طلبگار نہیں ہوتا. ہم تو اللہ سے اجر کو مانگتے ہیں، اپنی آخرت کے بننے کو مانگتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی ہماری آخرت کی زندگی بن جائے. اس لیے میرے بھائیو آج کی گفتگو میں یہ خیال آیا کہ ایک کام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ وہ کام ہے کرنے کا. فطرت انسانی میں یہ بات رکھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں خیرخواہی کی جائے. روایتوں میں یہ بات ملتی ہے خیر الناس من ینفع الناس، چھوٹا سا جملہ ہے سب کو یاد رہ سکتا ہے، پوری تقریر یاد نہ رہے تو بس یہ ایک جملہ ہی ہمارے ساتھ ہی یاد رکھ کے لے جائیں اور جا کے اپنے گھروں میں بھی سنا دیں. خیر الناس ہی من ینفع الناس، سارے انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے. جس انسان سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچا وہ انسان سب سے اچھا انسان. آج فلاح و بہبود کی بہت سی تنظیمیں قائم ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں نمایاں حصہ لیتے ہیں اور دنیا بھر میں گھوم پھر کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی تکمیل کی وہ ایک مہم چلاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے انعامات ان کو مختلف ممالک کے لوگ دیتے ہیں کہ صاحب یہ نوبل انعام یافتہ، ان کو فلانا انعام دیا گیا. خدمت خلق کے سلسلے میں پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین انعام کا مستحق ان کو قرار دیا گیا کہ ان کی کچھ خدمتیں ہیں بندوں کے ساتھ میں، انسانوں کے ساتھ میں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب ان کی خدمتیں ہوں، واقعی خدمتیں ہوں، نہ معلوم اس کے پیچھے کیا کیا اغراض کار فرما ہے. اگر کسی خدمت کے پیچھے یہ غرض کار فرما ہو کہ میری اس خدمت کے نتیجے میں یہ مجھ سے متاثر ہو کر میرے مذہب کا قائل ہو کر ایک خدا سے ہٹ کر تین خداؤں کی عبادت کی طرف آ جائے، یہ خیرخواہی ہوئی کہ بدخواہی ہوئی؟ لوگوں نے اس کو خیرخواہی سمجھ رکھا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، فطرت انسانی میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ لوگوں کو اور خود کو نقصان سے بچاتا ہے اور لوگوں کو اور خود کو نفع والے اعمال کے اندر داخل کرتا ہے. تو ایک نقصان وہ ہے جس کو میں نقصان سمجھ رہا اور ایک نقصان وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نقصان بتلا رہے ہیں، اور ایک نقصان وہ ہے جس کا تعلق آدمی کے جسم کے ساتھ ہے، اور دوسرا نقصان وہ ہے جو آدمی کی روح کے ساتھ متعلق. کوئی آدمی کسی کے جسم کو مار رہا ہو تو آج 10-15-20 جمع ہو جاتے ہیں اس مقصد سے کہ بھئی اس کے جسم کو یہ جو اذیت پہنچائی جا رہی ہے اس سے اس کو نجات دلا دی جائے، اور جتنے شریک کار ہوتے ہیں وہ سب کے سب خیرخواہ، ہمدرد، تعریف کے قابل سمجھے جاتے ہیں. تو ایک ہے جسم کا نقصان اور ایک ہے روح کا. یہ بات یاد رہے کہ جسم کا جو نقصان ہے وہ وقتی ہوتا ہے، اور اس کو کتنے ہی نقصان سے بچایا جائے, اس کو کتنے ہی نقصان سے بچایا جائے, ایک دن بہرحال جسم کو نقصان سے دوچار ہونا ہے. مثلا گردے کی تبدیلی کا ایک معاملہ ہے, آدمی کا ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو اگر اس کا گردہ نہ بدلا جائے. اب 1,00,000 روپے خرچ کر کے اور لندن بھیج کے اس کا گردہ بدلا دی, بتائیے کہ وہ آدمی مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ یہ جو تھوڑے دن اس کی زندگی کا مسئلہ بظاہر ہم نے وابستہ کر لیا اس کے اس گردے کے ساتھ میں, تو اس کے اوپر خرچ کرنے کو ضروری سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اگر اپیل کر دی جائے کہ صاحب اس کی زندگی خطرے میں ہے اور اس کے گردے کے بدلنے کی ضرورت ہے اور وہ محتاج قسم کا آدمی ہے, اس واسطے ہم میں سے جس سے جس قدر تعاون ہو سکتا ہو کر ڈالو, تو اللہ کا کرم ہے کہ سینوں میں انسانوں کے جسم کو اذیت سے بچانے کا اتنا جذبہ کار فرما ہے کہ ہزاروں روپیے لوگ جمع کر دیتے ہیں کہ صاحب کسی طریقے سے اس کی زندگی بچ جائے. تو یہ جو زندگی کے بچانے کا معاملہ ہے, یہ تو موقتی زندگی ہے, تھوڑے دنوں کی زندگی ہے, اور تھوڑے نقصان سے اس کو بچانا ہے. اس کے لیے اگر وقت فارغ کرنا پڑا تو وقت فارغ کریں گے, مال خرچ کرنا پڑا تو مال خرچ کریں گے, کسی کو آمادہ کرنے کی ضرورت پڑی تو آمادہ کریں گے, ساری چیزیں کریں گے, مگر یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے اس کو اذیت جسمانی سے بچا لیا جائے. مگر میرے بھائی اور بزرگوں, ایک نقصان وہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت تو آخرت کی ہلاکت اور عیش تو آخرت کا عیش. اللہم لا عیش الا عیش الآخرة, اللہ عیش تو آخرت کا عیش ہے, تو اصل زندگی آخرت کی اور حقیقی نقصان آخرت کا اور حقیقی فائدہ آخرت کا. اس واسطے میرے بھائی اور بزرگوں, اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ بتلایا ہے, تمام انسانوں کے بارے میں ہمارے سینوں کے اندر یہ جذبات پیدا ہو جائیں کہ میں محنت کر کے اور کوشش کر کے اس بات کے لیے اپنے بھائیوں کو آمادہ کروں کہ وہ آخرت میں نقصان سے دوچار ہونے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیں, اور آخرت میں حاصل ہونے والے فائدوں کا جو سبب اللہ نے اعمال کو بنایا ہے وہ اعمال ہماری اپنی زندگی کے اندر آ جائیں. حیرت ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے بارے میں آج اس انداز سے سوچنے کو آمادہ اور تیار نہیں, اپنی بہنوں اور بھائیوں کے بارے میں اس انداز سے سوچنے کو آمادہ اور تیار نہیں, اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں آج یہ سوچنا اور سمجھنا ہی ختم ہو گیا کہ اس کا یہ جو عمل ہے اس کی آخرت کو تباہ کر دیتا. در حال کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسوہ ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے کہ لوگوں کی آخرت کی فلاح و بہبودی اور لوگوں کو آخرت کے نقصان سے بچانے کے لیے اپنے عزیز و اقارب کے جسمانی نقصان کو برداشت کیا کہ نہیں کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے شہید ہوئے, برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ قریب کے آدمی, چچا, نہایت محبت والے, لیکن آپ کے پیش نظر دو نقصان تھے, ایک نقصان تھا دنیا کا اور ایک نقصان تھا آخرت کا. بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نقصان تھا جسم کا اور دوسرا نقصان تھا روح کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی خیرخواہی کے لیے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کے جسمانی نقصان کو برداشت کیا, لیکن یہ نہ چاہا کہ انسانوں کے اندر سے آخرت کی فلاح و بہبود کی محنت ختم ہو جائے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, یہ کام ہے ہمیں کرنے کا کہ اللہ جل شانہ نے اس خصوصیت امتیاز سے ہمیں نوازا ہے کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو اور ہم اس کام کو کرنے والے بنے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں. روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ خیبر کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا, لا یهدی اللہ بک رجلا خیر لک من الدنیا وما فیها, اگر اللہ جل شانہ اے علی تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت دے دے تو یہ چیز تمہارے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے, اور ایک روایت میں 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے کا لفظ بھی آیا. तो इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये काम हमें करने का है और ये हमारी जिम्मेदारी है, इंसानी एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी। इंसानी एतबार से इस तरह कि पूरे के पूरे इंसान आदम और हव्वा की औलाद है, हम सब के सारे इंसानों के बाप हजरत आदम है और सारे इंसानों की इब्तदाई माँ हजरत हव्वा है। इस एतबार से पूरे के पूरे इंसान भाई भाई हैं। इसीलिए बारे बाजे बुजुर्गों को हमने फरमाते हुए सुना कि एक वो आदमी जिसको दुनिया ढेर कहती है और एक वो आदमी जिसको इंसान जिसको दुनिया चमार कहती है, इस एतबार से मेरा हकीकी भाई है कि इब्तदाई एतबार से मेरी और उसकी माँ एक है, मेरा और उसका बाप एक। आज तो नफरतों का एक माहौल सा पैदा कर दिया गया और एक दूसरे से इंतहाई नफरत करने लगे, जबकि इस्लाम ने यह बात बतलाई थी कि तुम सब के सब एक इंसान की औलाद हो। खलकतुम मिन नफ्स वाहिदा, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम सबको एक इंसान के जरिए से पैदा किया, एक नफ्स के जरिए से पैदा किया है। तो इंसानी एतबार से भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस काम को अंजाम दें जो लोगों को उन आमाल से रोके जिन आमाल की बुनियाद पर लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हों, और लोगों को उन आमाल की तरगीब दें जिन आमाल के सबब अल्लाह जल्ल शानहु जन्नत में दाखिले का फैसला करते हों। कई एक एतबारात हैं इसके और बेशुमार फजीलतें हैं इसकी। एक रिवायत सुनाते हुए मैं बात को खत्म करूं कि रिवायत में यह बात मिलती है कि अल्लाह जल्ल शानहु कुछ लोगों को जन्नत के अंदर बालाखाने अता फरमाएंगे और वो बालाखाने शहादा के बालाखानों से ऊपर होंगे और उन बाला खानों में लाखों दरवाजे लगे हुए होंगे और हक तआला जल्ल शानहु 300 हूरों के साथ में उसका निकाह करेंगे। जब वो आदमी अपने हूरों की तरफ देखेगा, इनका यकीन रखना इन बातों का, यानी दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, यह एक हकीकत है और उसके माने बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। 300 हूरों के साथ में अल्लाह जल्ल शानहु उसका निकाह करेंगे। जब वो उसकी तरफ निगाह उठाकर देखेगा, हूरों की तरफ निगाह उठाकर देखेगा तो हूरें कहेंगी कि तुम्हें मालूम है कि हम किस चीज का सिला और मुआवजा हैं, और फिर वो खुद ही कहेंगी कि फलाने इंसान के साथ में तुमने जो भलाई की थी और उसको खैर की तरफ जो बुलाया था और बुराई से जो तुमने रोका था, उसके इवज में अल्लाह ने तुम्हारे साथ में हमारा निकाह किया है। तो मेरे भाई और बुजुर्गो, हक तआला को यह बात बेइंतहा पसंदीदा है कि उसके गुमकरदरा बंदों को अल्लाह जल्ल शानहु की तरफ बुलाया जाए और भटके हुए इंसानों को सही राह दिखलाई जाए। इसलिए अपना यह काम है कि अपनी औलाद के बारे में, अपनी बीवियों के बारे में, अपने अजीज व अकारिब के बारे में, अपने महल्ले और पड़ोस के बारे में फिक्रमंद हो और सब मिलकर इस बात की कोशिश करें कि किसी तरीके से दावत वाली मेहनत आम हो जिसके जरिए से हक तआला का दीन दुनिया के अंदर आम हो और हक तआला के दीन का बोलबाला हो और इस तरीके से अमन और आस्ती सारे दुनिया के अंदर फैल जाए और सारे के सारे इंसान अबदी महरूमी से अपने आप को बचाकर अबदी सआदतों के मुस्तहिक बन जाए। हक तआला जल्ल शानहु हम सबको इल्म सही और अमल सालेह की तौफीक।
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أو كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. محترم سامعین کرام،
جو آیات آپ کی خدمت میں اس وقت پڑھی گئی ہیں، پہلی آیت میں تخلیق انسانی کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے، اور بتلایا گیا ہے جن اور انس کی تخلیق کا منشا، ان کو پیدا کیے جانے سے مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی عبادت کریں. لیعبدون کے ذیل میں مفسرین نے، مفسر اعظم علامہ ابن کثیر، علامہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ لیعبدون کی وہ تفسیر لیعرفون سے کرتے تھے، یعنی ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہم کو پہچانیں، اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں، اپنے رب کو پہچانیں. اس لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس لیے اللہ نے جنات کی تخلیق کی. تو ہمارا مقصد زندگی ہمارے خالق کی معرفت ہے. اب اگر مقصد زندگی کو ہم پورا نہیں کرتے تو ہم اللہ کی نگاہ میں ناکام ہیں. دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا اور یہ کام ہمارے ذمے کیا گیا کہ کائنات کی چیزوں میں غور کریں، اللہ کے مخلوقات میں تفکر و تدبر کریں، اللہ کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کریں. اب معرفت تمام چیزوں کی حاصل ہے، اس کی معرفت حاصل نہیں جس کی معرفت کے لیے پیدا کیا گیا تھا. کتنی نادانی کی اور کتنی ناسمجھی کی بات. پیسے کی معرفت ہم کو ہے، زمین کے ٹکڑوں کی معرفت ہم کو ہے، ملازمت کی معرفت ہمیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی معرفت ہمیں ہے. کسی بھائی کو دسترخوان پر بٹھا دو، مرغی کے سینکڑوں ٹکڑے کٹے ہوئے ہوں، جی وہ ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے کر اس سے پوچھو کہ بھائی یہ کون سا عضو ہے، فوراً بول بیٹھے گا کہ یہ تو فلاں ہے. کھانے پینے کی ایک ایک چیز کی معرفت حاصل، باغات کی پھلوں کی ایک ایک چیز کی معرفت حاصل. کوئی چیز خریدنے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کپڑا کون سا اچھا اور کون سا خراب، چیز کون سی اچھی ہے اور کون سی بودی ہے. ہر ہر چیز کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، اور شروع ہی سے بچوں کو ایک ایک چیز کی معرفت کراتے ہیں. ایک بچہ بازار گیا اور کوئی سامان لے آیا، ماں دیکھ کر کہتی ہے کہ تجھے تو سامان بھی لانا نہیں آتا، کہیں یہ چیز ایسی لائی جاتی ہے، اس میں سے ایک دو اچھے ہوں. وہ نکال کر بتلاتی ہے کہ دیکھو ایسے لایا کرتے ہیں، ایسے نہیں لایا کرتے. کتنے ہی بچے واپس کر کے آتے ہیں بار بار سامان کو کہ ماں ناراض ہو جاتی ہے. تو شروع سے چیزوں کی معرفت ماں کراتی ہے بچوں کو، باپ کراتا ہے بچوں کو، بھائی اور بہنیں کراتے ہیں بچوں کو. اور اگر معرفت کا نظام نہیں ہے جاننے اور پہچاننے کا کسی ذات عالی کا، تو وہ میرے اور آپ کے پالنہار اور پروردگار کا نہیں. حالانکہ مقصد تخلیق صرف اللہ کی معرفت، آدمی اللہ کو جانے اور اللہ کو پہچانے. جس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کو عجیب غریب بادشاہت دی تھی، ہوا آپ کے مسخر تھی، جنات آپ کے تابع تھے، پرندوں کی بولی وہ سمجھتے تھے، غیر معمولی ایسی بادشاہت اللہ نے انہیں دی تھی کہ نہ پہلے ویسی کسی کو ملی نہ بعد میں. اور قرآن کریم میں ان کا واقعہ بہت تفصیل سے لکھا ہے اس میں سے صرف میں ایک پہلو کی طرف اشارہ کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ موجود تھے اور پورے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے تو دیکھا کہ ان میں ہدہد موجود نہیں ہے, ایک پرندہ ہدہد وہ موجود نہیں. سب کی حاضری ضروری, کوئی ایک بھی غیر حاضر ہو جائے تو بادشاہ کی تابعداری میں خلل ڈالنے والا, نافرمانی کرنے والا شمار ہو کر وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب نگاہ ڈالی تو ایک پرندے کو غائب پایا جس کو قرآن نے ہدہد کہا. چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جس کے سر کے اوپر تاج ہوتا ہے, ٹک ٹک کی سی وہ آواز لگاتا ہے اور شاید اس کو ہم اپنی زبان میں کچی تکار کہتے ہیں. وہ غائب تھا. وتفقد الطير, حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو غائب پایا. فقال ما لي لا ارى الهدهد, کیا ہوا مجھ کو کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. ام کان من الغائبین, یا وہ غیر حاضر ہے. بڑوں کی ذمہ داری ہے ماتحتوں کی پوری نگرانی کرنا. ہمارے پاس دو چار بچے گھروں میں ہیں اور ہم سے نگرانی نہیں ہو سک رہی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا بچہ کہاں جا رہا, کون سی گلی میں ہے, کن لڑکوں کے ساتھ ہے, کون سے سینما گھر میں گھسا ہے اور کون سا کھیل دیکھ رہا ہے. ہم میں سے کسی کو کوئی فکر ہے؟ جبکہ اللہ جل شانہ نے ذمہ دار بنایا تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا, انا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی, کہ دیکھو تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں, جتنے اپنے ماتحت ہیں قرآن کریم کے اس جزئیے سے سبق لے کہ وہاں پوری سلطنت کے باوجود ایک پرندے کی غیر حاضری کا حساب و کتاب ہو رہا اور ہم اپنے گھر میں دو چار بچوں کا صحیح جائزہ نہیں لے سکتے, ان کی صحیح نگرانی نہیں کر سکتے. فرمایا کہ کیا ہوا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا, غیر حاضر وہ کیوں ہے؟ لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین, میں اسے اس غیر حاضری پر سخت عذاب اور سخت تکلیف دوں گا, یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا, یا پھر وہ کوئی معقول وجہ لے کر میرے پاس آئے کہ غیر حاضری کی بنیاد کیا ہے. یہ بات فرمائی. ایسا نہیں کہ کسی سے کوئی کوتاہی سے ہم کو نظر آ گئی, اب ہم بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے سزا دینا شروع کر دی ہیں, معلوم نہیں کر رہے کہ کہاں گیا تھا, کیوں گیا تھا, آخر کیوں دیر ہوگی, کیا تاخیر ہو گئی. اتنی سمجھنے سننے کو ہی تیار نہیں ہوتے. گھر میں بیوی محترمہ سے کوئی کوتاہی ہو جائے, مثلا کھانا سالن دیر سے پک جائے, اب میاں یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں دیر ہوئی, یہ نہیں دریافت کرتے کہ تاخیر کے سبب کیا ہے, کوئی معقول عذر, کوئی معقول وجہ اس کے پاس ہے کہ نہیں. بس یہ کہ صاحب وقت پہ تیار نہیں ہوا تو بجانا شروع کر دیا, اور وہ بھی ایسا جیسے جانوروں کو مارے. ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے, میرے اندر سے تو آہ نکل گئی کہ یا اللہ ان حیوانوں کو ان ضعیف عورتوں کے حوالے کیوں کر دیا گیا, انسانوں میں سے انسانیت جا چکی. کہ صاحب کس بنیاد پر تاخیر ہوئی, کوئی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا آدمی. وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام پوری سلطنت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے باوجود ایک معمولی سے جانور کے بارے میں فرماتے ہیں, غیر حاضری اس کا جرم ہے, اگر اس کے پاس کوئی معقول عذر ہوگا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اس کو سزا دوں گا. یوں فرماتے ہیں, دمک سا غیر بعید, تھوڑی سی تاخیر ہوئی, تھوڑی سی دیر ٹھہرے رہے, حاضر ہو گیا, خود خود حاضر. قرآن کریم کا قصہ ہے, آپ جناب الف لیلہ کے کہانیوں میں سے کوئی کہانی آپ سمجھ لیں, ایسا نہیں, قرآن کریم کی یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. تھوڑی سی تاخیر کے بعد میں وہ حاضر ہو گئے اور آنے کے بعد میں اس نے عذر سنانا شروع کیا کہ میرے غیر حاضری اور دیر حاضری کی وجہ یہ ہے. احط بما لم تحط بھی میں کہا کہ مجھے اشرف المخلوق کو نبی آخر الزمان کی آخری امت کو یہ بات آج تک نہیں سمجھ لیا. پہلی بات جو اس نے کہی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کر رہے ہیں, اور پھر دوسری جو بات کہی وہ یہ ہے کہ اپنے غلط اعمال کو وہ خوبصورت اعمال سمجھنے لگ گئے. یہ غلط فہمی بھی ہمارے اندر سے نکل جائے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے, میرے اچھا میں منہ سے اچھا کوئی دوسرا نہیں, میرے عمل سے اچھا کسی دوسرے کا عمل نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا جو طرز زندگی ہے وہ خوبصورت طرز زندگی, میرا جو اعمال ہے وہ خوبصورت اعمال ہے. میرے بھائیو اس سے نکلنا, جس کا عمل قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے چاہے دیکھنے میں کتنا ہی حسین و خوبصورت کیوں نہ ہو, اندرونی اعتبار سے وہ اتنا برا ہے, اتنا برا ہے کہ اس کو اجالا کہنے کو علامہ اقبال تیار نہیں تھے, اجالا کہنے کو علامہ اقبال تیار نہیں تھے. اور یوں فرمایا تھا, نئی تہذیب کا ہو منہ جلد کالا, نئی روشنی کا ہو منہ جلد کالا, دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. اس کو تو وہ اجالا کہنے کو بھی تیار نہیں تھے, آج ہم نے اس کو انتہائی حسین و جمیل چیز سمجھ کر اپنے سینوں سے لگا کر رکھ لیا. تو بہرحال میرے بھائی اور بزرگوں, ہمارا مقصد زندگی اپنے خالق و مالک کو جاننا اور پہچاننا اور اسی کو پرستش کے لائق جاننا اور اسی کی مرضیات میں ایک ایک لمحے کو گزارنا. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائیں اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم حضرات, یہ آیت کریمہ کا جامع ترین ٹکڑا آپ حضرات نے سنا. اس میں حق تعالی نے علم کی فضیلت اور جہل کی مذمت بیان فرمائی. اور پوچھا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال جو ہوتا ہے جس کو عربی میں استفہام کہتے ہیں, یہ کئی طرح کا ہوتا ہے. اس میں سے ایک استفہام انکاری کہلاتا ہے, یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو فضیلت بخشی ہے دیگر مخلوقات پر, وہ فضیلت علم کی بنیاد پر. اس لیے اکابر کے دیے ہوئے مشوروں اور ان کے ارشادات کی روشنی میں آج خصوصیت کے ساتھ اس مسجد میں آنے والے ان تمام ساتھیوں کو جو مختلف محلوں سے آتے ہیں, دور سے بھی آتے ہیں اور قریب سے بھی, یہ مشورہ دینے کا خیال بڑی شدت سے ذہن میں آیا کہ ہمارے بڑوں نے دین کو پھیلانے, علم کو عام کرنے, جہالت کو دور کرنے کے لیے ایک سہل اور آسان تدبیر بتلائی, تاکہ جہالت کی تاریکی سے ہم نکلیں, علم کی روشنی میں ہم آئیں. اعمال کو علم کی روشنی میں
کرنے کہ ہم خوگر بنے، ہماری آخرت بنے، دین کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے، اس کے لیے ایک آسان سی تدبیر بعض محقق علماء نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہر محلے میں بیماروں کے لیے ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں، اور اگر محلہ بڑا ہو، ڈاکٹروں کی سہولت نہ ہو، باقاعدہ حکومت میں درخواست دی جاتی ہے کہ یہاں ایک دواخانہ قائم کیا جائے کہ اتنی کثیر آبادی میں بیماروں کے علاج و معالجے کے لیے کوئی سہولت نہیں، جیسا اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ آبادیوں میں ڈاکٹر ہوں، ایسے ہی اس بات کا اہتمام کریں کہ ہر محلے میں ایک دو عالم دین ہوں اور ان کے کام کی ترتیب بھی سمجھیں، یوں کہا کہ ان کی جو مصروفیات ہوں گی اس میں سے ایک یہ کہ ہفتے میں ایک دن اس کام کے لیے مقرر ہو کہ مسائل کے بتلانے کی ایک نشست ہو، ایک کام کا مشورہ ہے اور اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور ہر ہر محلے میں اس قسم کا طریقہ کار شروع ہو تاکہ آہستہ آہستہ جہالت ہماری زندگیوں کے اندر سے نکل جائے، کیونکہ اس قسم کی تدابیر اب تک اختیار نہیں کی گئیں، نتیجے میں ہزاروں تقریریں ہو جانے کے باوجود ہمارے گھروں سے جہالت کی تاریکی نہیں جاری، اور ہمارے ماحول سے خرافات اور رسوم و رواجات نہیں نکل رہے، اور تمام زندگی کے شعبوں میں اللہ کے احکام کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ طریقوں کو زندہ کرنے کا رواج نہیں پا رہا، حالانکہ تمام خیر اسی کے اندر مضمر تھا. یوں کہا کہ ہفتے میں ایک نشست ایسی ہو جس میں وہ مسائل سمجھایا کریں کتاب کے ذریعے سے، زبانی نہیں، ہوں تو عالم دین لیکن مسائل سنائیں کتاب کے ذریعے سے، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے، معاشرت کے مسائل ہیں، اخلاق کے، معاملات کے مسائل ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانے کا اہتمام ہو، ہر ہر محلے میں ایک دو علماء اس مقصد کے لیے باقاعدہ فراہم کیے جائیں، اور اس کی اہمیت کتنی ہے وہ بھی سن لیجئے. اگر کسی بستی میں عالم دین موجود نہ ہو جس سے لوگ پوچھ پوچھ کر اسلامی زندگی کو گزار سکیں، تو ایسی صورت میں پوری بستی والے گناہگار ہوتے ہیں، پوری بستی والے گناہگار ہیں اگر انہوں نے اپنے لیے ایسا انتظام نہ کیا کہ ان کی دین کی ضرورت پوری ہو، اور ایک نشست ہو وعظ و تذکیر کی، نصیحتوں کے کرنے کی، دین پر چلنے کی اہمیت کو بتلانے کی، آخرت کی اہمیت کی، قرآن کے سیکھنے اور سمجھنے کی فضیلت کی، احادیث کو جاننے اور اس پر عمل کرنے، جو شریعت مطہرہ میں اہمیت ہے وہ چیزیں سمجھانے کے لیے ایک نشست ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادات مبارکہ میں سے تھا کہ آپ لوگوں کو مسائل بھی سمجھاتے، آپ لوگوں کو واضح تذکیر بھی فرماتے، اور خواتین میں بھی باقاعدہ اہتمام کرتے تھے اس بات کا کہ ان کے اندر دینی تعلیم عام ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو احوال کتابوں میں لکھے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں اور ہر بیوی کے پاس دن اور تواریخ مقرر تھے آپ کے قیام کے، تو جس دن جس بیوی کے پاس آپ کے قیام کی باری ہوتی اس دن مغرب کے بعد میں تمام عورتیں اس گھر میں جمع ہو جایا کرتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی بات سمجھایا کرتے، کوئی مسائل پوچھتی تو بتلا دیتے. اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر مرد دیندار بن گیا، یوں سمجھو دین گھر کے دہلیز تک آ گیا، اگر مرد دیندار بن گیا یوں سمجھو کہ دین گھر کے دہلیز تک آ گیا، اور اگر گھر کی عورت دیندار بن گئی تو یوں سمجھو کہ گھر میں دین داخل ہو گیا. اب یہ دہلیز تک ہی دین رہے گا یا گھر میں بھی داخل ہوگا؟ ساتھی فیصلہ کریں اس بات کا کہ ہمارا دین صرف دہلیز تک رہے گا یا گھر میں بھی داخل ہوگا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب تک کہ گھر میں داخل نہ ہو اس وقت تک کام بننے والا نہیں. اپنے دین کو گھر میں داخل کرو، گھر کی عورتوں کو دیندار بنانے کا اہتمام ہو، ان کو باقاعدہ دین کی باتیں اور دین کے مسائل سمجھائیں، اور خود مردوں سے علماء سے سمجھ کر ان کو جا کے تعلیم دیا کریں. بہت اہمیت کے ساتھ یہ بات ہمیں، یہ کام ہمیں کرنا ہے. اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتلاتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھو، مردوں نے دنیاوی معاملات میں عورتوں کا اپنے کو ذمہ دار سمجھا، لیکن دین کے معاملات میں اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھا گھر کی عورتوں کا. اور یہ کل قیامت کے دن سخت باس پرس ہوگی اس سلسلے میں. یہ بات سخت باس پرسی کی بات ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے دین سے غافل ہو جائیں. اگر نمک تیز ہو جاتا ہے سالن میں تو بولتے کہ نہیں بولتے، بھائی ذرا نمک ٹھیک ڈالا کرو، اتنے دن سے تم سالن پکا رہی ہیں اور تمہیں اب تک سالن بھی ڈھنگ کا پکانے نہیں آیا، دیکھو ذرا نمک کم ڈالا کرو. ایک دن بولتے، دوسرے دن پھر زیادہ ہوا، پھر بولتے، تیسرے دن پھر زیادہ ہوا، پھر بولتے، اس کے بعد میں چھوڑ دیتے. اس کے بعد چھوڑ دیتے بھائی؟ توڑتے نہیں. مگر دین کے معاملات میں اول تو کوئی کچھ کرتا نہیں، اگر کوئی ایک دو مرتبہ کسی بات کو بول بھی دیتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھی، کہا کہ نماز پڑھ لیا کرنا، ایک دن کہا نہیں پڑھی، دو دن کہا نہیں پڑھی، اس کے بعد میں چھوڑ دیا. اب کسی مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی تم اپنے گھر میں اپنی بیوی کو نماز کیوں نہیں پڑھواتے، تو وہ کہتا ہے کہ بول تو دیا، مانتی نہیں تو کیا کروں. ایک مرتبہ بولا، دو مرتبہ بولا، تین مرتبہ بولا، مانتی نہیں تو کیا کروں، اس واسطے چھوڑ دیا. اگر تین دن نمک زائد ڈالتی رہی اور نہیں مانی، چھوڑ دیتے. سمجھ میں آئی دین دنیا کی اہمیت، اور نہیں سمجھ میں آئی تو دین کی اہمیت نہیں سمجھ میں آئی. آج اگر نرمی سے بولے تھے تو کل سختی سے بولیں گے، آج اگر بغیر غصے کی حالت کے کہے تھے تو کل غصے میں کہیں گے، اور تیسرے دن عجب نہیں کہ کنکر لے کر اس کا کان دبا دیں اور یہ کہہ دیں کہ آج تو میں کنکر کے ذریعے سے تمہاری کان کی خبر لے رہا ہوں، کل ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ میں کچھ اور آ جائے اور پھر تمہارا سر میرا تختہ مشق بن جائے. دنیاوی معاملات میں معمولی کوتاہی کو درگزر کرنا ہمارا شعار اور مزاج باقی نہیں رہا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دنیاوی معاملات میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہوئی تو درگزر فرماتے رہے، اور دین کے معاملات میں کبھی کسی کوتاہی کو آپ نے نظر انداز نہیں کیا. ایک دن پہنچے ڈیوٹی سے فارغ ہو کے اور کھانا وقت پر تیار نہیں تھا، ایک دن دیکھیں گے، دوسرے دن دیکھیں گے، اور تیسرے دن اظہار ناراضگی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ناراض ہو کے کھانا نہیں کھائیں گے کہ صاحب وقت پر جب کھانا پکا کر نہیں دے دی تو ہم جاؤ تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے بھی نہیں. دنیاوی معاملات میں تو بیویوں کے ساتھ میں یہ سلوک چل رہا، اور دین کے معاملات میں کبھی گھر میں داخل ہو کر جیسے یہ پوچھتے ہیں کہ کھانا تیار ہوا، ویسے ہی کیا یہ پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھی، ویسے ہی کیا یہ پوچھتے ہیں کہ بچوں کو نماز پڑھوائی اور ویسے ہی کیا یہ دریافت کرتے ہیں کہ ان کو قرآن کریم کا سبق یاد کرنے کے لیے بٹھایا کہ نہیں بٹھایا، خالی وقت میں کوئی دینی کتاب پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میرے بھائیو، ہم نے ذمہ داری نہیں سمجھی دین کے معاملات میں اپنی بیویوں کی. ذرا اس منظر کو سوچو، مجھے بار بار اس طرح ذہن منتقل کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جو عورت 40 سال تک 50 سال تک ہماری زندگی کی رفیق بن کر رہی، کل وہ قیامت کے دن جہنم میں چلی جائے اور ہم جنت میں جا رہے ہوں، اس کو کوئی گوارا کر سکتا ہے؟ دنیا میں اگر کسی کی بیوی آگ میں گر رہی ہو، شوہر دیکھ کر خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ ذرا اس حقیقت، اس منظر کو سوچیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب بیوی کی بے دینی کے سبب حق تعالی جل شانہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو، اور یہ شوہر دیکھتا کھڑا رہے گا. اور عجب نہیں کہ یہ جنت میں جانے والے شوہر بھی بیوی کی اس بے دینی پر توجہ نہ کرنے کے سبب میں بیوی ہی کے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائے. بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی خواتین کو دیندار بناؤ اور اپنے گھروں میں دین کو داخل کرو. ہر ہر بستی میں اور ہر ہر محلے میں باقاعدہ مشوروں کے ساتھ میں ایک ایک، دو دو، تین تین علماء کا انتظام کرو، بڑی سے بڑی ان کو تنخواہیں دو، کسی پروفیسر سے اس کو کم مت سمجھو، اس واسطے کہ دینی کالجوں میں اور دینی مدارس میں پڑھا ہوا عالم جب صحیح انداز سے پڑھ کر آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پروفیسر، لیکچرر، انجینئر، ڈاکٹر اور وقت کے جج عدالتوں کے اس کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں. تو میرے بھائیو اور بزرگو، اگر ہم ان کی عزت و توقیر کریں گے اور ان کے صحیح مسائل کو سمجھیں گے اور ان کے اکرام و احترام کو ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز جیسے آج دنیاوی تعلیم پانے کے نتیجے میں بڑی بڑی تنخواہوں کو بنیاد بنا کر ہر ہر گھر کے ہر ہر بچے کو عصری تعلیم دلانا آسان ہو گیا، ایسے ہی وہ وقت آئے گا کہ ہر ہر بچہ اور ہر ہر گھرانہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلانے اور سکھانے کو ضروری سمجھنے لگے گا. یہ جو مزاج بنایا گیا ہے، سینکڑوں برس کی محنت کے بعد بنا ہے کہ دینی مدارس میں بچوں کو تھوڑی پکڑ کر بلایا جاتا ہے تو نہیں آتے، اور سرکاری مدارس میں ڈونیشن دے کر جا کر داخل ہوتے ہیں. یہ جو مزاج بنا ہے تو کس بنیاد پر بنا؟ انہیں اہمیت سمجھ میں آئی عصری تعلیم کی، اور ہمیں اہمیت سمجھ میں نہیں آئی دینی تعلیم کی. تو میرے بھائیو اور بزرگو، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلانے کے لیے، خود کو مسائل دینیہ سے آراستہ کرنے کے لیے اور اپنے گھروں میں دین کے داخل کرنے کے لیے ہر ہر بستی میں ایک ایک، دو دو بہترین عالموں کا انتظام کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ کو مسائل معلوم کرنا ہے تو بہت دور دراز سے سفر کر کے آنا پڑ رہا ہو اور اسے دریافت کر رہے ہوں. ہر ہر محلے کے اندر ایک دینی مدرسہ سا قائم ہو اور وہاں دینی تعلیم کا معقول انتظام ہو، عورتوں کی تعلیم کا، مردوں کی تعلیم کا، بچوں کی تعلیم کا. لیکن اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیں، جب ہم علم کی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو خود سے سمجھیں. یہ بڑی مشکل آج کل پیش آ رہی، قرآن خود سے سمجھنے کی فکروں میں لگ گئے کہ ترجمے والی قرآن دیکھی اور اس کو ترجمہ پڑھنا اور اس کا کیا مفہوم نکل سکتا ہے اپنی طرف سے سوچنا شروع کر دی. مجھے ایک دو واقعات محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کیے ہوئے یاد آ رہے ہیں، مگر میں سرسری طور پر عرض کر دوں گا. کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا مت کہو. یہ ہے قرآن شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے مسلمان اور کافر دونوں کے دونوں راعینا کہتے تھے. مسلمان تو صدق دلی سے کہتے تھے، اخلاص کے ساتھ میں کہتے تھے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور منافقین اور مشرکین جو تھے وہ شرارت میں کہا کرتے تھے کہ رائی کے ایک معنی تو ہے متوجہ کرنے، توجہ فرمانے کے، رعایت کرنے کے، اور دوسری معنی ہے چرواہے کے. تو وہ آپ کو، آپ کی تذہیب کو تذلیل کے خاطر رائنا کہا کرتے تھے. تو اللہ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ وہ لفظ مت کہو کہ جس کی وہ مراد کچھ اور لیتے ہوں اور تم کچھ اور سمجھتے ہوں. تو تو ترجمہ ہے اس کا قرآن مجید میں, اے ایمان والو رائنا مت کہو. تو ایک آدمی نے خالی ترجمہ پڑھ لیا اور یوں کہا کہ اب سے میں قرآن کریم کا وہ لفظ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا کے بعد کا رائنا نہیں کہا کروں گا, اس واسطے کہ اللہ میں نے رائنا کہنے سے منع کر دیا. یعنی ایک لفظ قرآن کریم میں کم کرنے کا فیصلہ کر ڈالا. ترجمہ صرف ترجمہ پڑھنے کے نتیجے میں اس قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ جب تم نماز کو اٹھو, اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين, کہ ایمان والا جب تم نماز کو اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو, اپنے ہاتھوں کو دھو لو, اور اپنے سر کا مسح کر لو اور پیروں کو. یہ ترجمہ ہے اس کا. تو خالی ترجمہ پڑھ کر اس نے یہ سمجھا کہ مل صاحب خام خام ملانوں نے پیروں کے دھونے کو ضروری قرار دے دیا, جبکہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ جیسے سر کا مسح کرنا ہے ویسے ہی پیروں کا بھی مسح کرنا ہے. اب وہ پہنچ گئے عالم صاحب کے پاس اور قرآن کریم کی آیت بطور استدلال کے پیش کر دی کہ صاحب اس میں تو مسح کرنے کا حکم ہے پیروں کا, دھونے کا حکم نہیں. وہ بڑے سمجھدار تھے, عالم صاحب بڑے سمجھدار تھے. وہ تو پہلے پریشان سے ہوئے کہ اس نادان و اناڑی اور جاہل کو سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں, کہ بڑی بات کم پڑھے لکھے کو عام طور پر سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ایک بات اللہ میں نے ذہن میں ڈال دی ان کے اور یہ کہا کہ بھائی پہلے تم یہ بتلاؤ کہ یہ جو تم نے پڑھا ہے یہ قرآن ہے, یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ جو تم نے پڑھا ہے اس وقت میں یہ قرآن ہے کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ عالموں سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہے. تو اب عالموں نے کہا, اب عالم صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندے اس میں تو تو نے اس کو امانت دار سمجھا کہ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام بتلایا تو مان لیا, اب اللہ کے کلام کی تشریح اس نے بتائی تو اس کو تم نہیں مان رہے, یہ کیا بات؟ عالموں نے یہ بات کہی ہے کہ پیروں کا بھی ایسا ہی دھونا ضروری ہے جیسے کہ ہاتھوں کا دھونا. تو میرے بھائیوں علم کی حاصل کرنے کی فضیلت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تراجم پڑھنے کا اہتمام لوگوں کے پاس شروع ہو جاتا ہے. اور اب تو اللہ معاف کرے, سنا ہے ہم نے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھنے کے بعد میں ہر ایک سے مطلب پوچھتے کہ تمہارے کو کیا سمجھ میں آیا, تمہارے کو کیا سمجھ میں آیا, تمہارے کو کیا سمجھ میں آیا. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ ہماری وضع کردہ کوئی کتاب ہے کہ ہم اس کے اندر نکات نکال رہے ہوں, لطائف نکال رہے ہوں اور اپنی طرف سے کچھ خیالات اس کے اندر گھڑ رہے ہوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. کسی بھی آیت کریمہ کا کوئی مفہوم اپنی طرف سے سمجھ کر متعین کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. تو بتلانا یہ ہے کہ دین کو سیکھنا ہے علماء کے ذریعے سے, اور دین کو داخل کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر, اور دیندار بنانا ہے اپنی اولاد کو, اور اس کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کرنا ہے کہ باقاعدہ علماء کی صحبت ہو, اپنے اپنے بستیوں میں علماء کا انتظام ہو, ہفتے میں ایک مرتبہ بعض کی مجلس قائم ہو, ہفتے میں ایک مرتبہ مسائل کا درس قائم ہو, اور اپنے بچوں کو روزانہ دینی تعلیم سکھانے کا معقول انتظام ہو. عورتوں کی دینی تعلیم کے لیے ہم ایسی فکر کریں جیسے دنیاوی ضروریات کی ان کے بارے میں ہم فکر کرتے ہوں. یہ چند ضروری باتیں تھیں جو دراصل کار آمد باتیں ہیں, اگرچہ پھیکی ہیں لیکن ہمیں ان کاموں کو انجام دینا ضروری ہے تاکہ زندگی کے اندر دین داخل ہو جائے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں.